الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرأ باب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے صرف آپ حضرات نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں ہیں، اور ایسے ماحول اور ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں جن کا یہاں بیٹھ کر میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ لوگ بھی اس وقت میری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا مختلف وسائل کے ذریعے وہاں بھی بیانات علماء کے سنتا ہے. چونکہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور ماحول ایسی چیز ہے کہ اگر غلط ماحول ملے تو وہ انسان کو غلط رخ پہ ڈال دیتی ہے دیتا ہے، اور اگر صحیح ماحول ملے تو انسان کو صحیح رخ پہ ڈال دیتا ہے. اس لیے غلط ماحول میں رہنے والوں کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو صحیح ماحول میں رہتے ہیں. ہم اور آپ جس ماحول میں ہیں وہاں عملی کوتاہی تو ہوگی، نظریاتی کوتاہی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. ہم میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اسے احساس ندامت ہوتا ہے. لیکن جو لوگ بلاد کفار میں ہیں، ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں، ان میں نظریاتی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو یہ پوری دنیا اس غلط راستے پہ کیوں چل رہی ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دین برحق ہوتا، اسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ یہ دنیا کی ذہین ترین قومیں کیوں عمل نہیں کر رہی، یہ کیوں نہیں مانتی انہیں. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیان میں اس نظریات کی بھی ان نظریات کی بھی اصلاح کی جائے، اس پر دلائل دیے جائیں. تو آج بھی میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت سے متعلق کچھ باتیں بیان میں عرض کروں گا، جن کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے پیچھے چل کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ نے کسی کو سلیکٹ کیا ہی نہیں ہے، منتخب کیا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہادی اور رہبر مانا جائے. چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا، کسی خطے کا، جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں ہیں، دنیا کے دور سے دور کناروں کا رہنے والا، وہ بھی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا. یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا، یہ 1400 سال پہلے دعویٰ خالق کائنات نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اور اسے دلائل سے ثابت بھی کیا ہے. اور آج یہ دعویٰ جتنے دلائل سے ثابت ہوتا ہے، پہلے اتنے دلائل نہیں تھے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو اس قرآن کے اور اس نبی کے برحق ہونے کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، آفاق میں، اطراف عالم میں دکھاتے رہیں گے، وفی انفسہم اور ان کی ذات میں بھی ظاہر کرتے رہیں گے. جتنی نشانیاں یہ اپنی ذات میں اور اطراف عالم میں دیکھ رہے ہیں، آج جتنی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، آئندہ آنے والے کل ان نشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور انہیں اگر یہ عقل سے کام لیں گے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا سمجھ میں آتا چلا جائے گا. الا یہ کہ کوئی جمود کی چادر اوڑھ لے اور اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہو. تو آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت کے بارے میں وہ باتیں جو ہمارے علم میں ہیں، اور جو باتیں علم میں اس میں سے بھی کچھ حصہ، اتنے وقت میں نہ تمام معلومات دی جا سکتی ہیں، اور پھر وہ باتیں جو قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان کی، ان کی فہرست تو بہت ہی طویل ہے. اس کے معاملے میں تو ہمارا علم ہی ناقص، انہیں پڑھنے کے لیے عمر طویل چاہیے. اور جو باتیں مشاہدات میں آتی ہیں اس کی فہرست اس سے بھی زیادہ طویل ہے. تو اس لیے پہلے تو اپنا یہ ایمان مضبوط کریں کہ اس قوم کی نجات، انسان کی نجات، چاہے وہ گورے ہوں چاہے وہ کالے ہوں، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے کسی میں بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے جیسے کسی انسان کو رہبر اور رہنما بناتا ہے، ایک بات تو یہ یاد رکھیے، انسان ہمیشہ ہر دور میں اپنے جیسے انسانوں میں سے کسی کو مقتدا اور رہبر لازمی بناتا ہے. انسان انسانوں سے سیکھتا ہے. تبھی آپ دیکھیے ہر قوم کی اپنی رسومات ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم میں پیدا ہونے والے اپنی ہی قوموں کو جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا بھائی ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. کسی قوم کا لباس ہے دھوتی شلوار، دھوتی بنیان. کیوں؟ انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. عرب جبا پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں جبا؟ اس لیے کہ وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے باپ دادا اور سب کو جبے میں دیکھا ہے. وہ کوئی کتاب پڑھ کے جبا پہننا شروع نہیں کرتے، کہیں لکھا ہوا ہے. انگریز پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، انہوں نے دیکھا اس ماحول میں کہ بھئی سب یہ پہن رہے ہیں تو یہ پہننا شروع کر دیا. کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے، یہ نقصان دہ ہے، یا اس میں یہ فائدہ. نہ انسان جتنا کسی انسان کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے اتنا کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. آپ کسی ایسے ماحول میں پیدا ہوں گے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں سب شراب پی رہے ہیں, تو آپ کے دل سے شراب کی نفرت نکل جائے گی اور آپ بھی پینا شروع کر دو گے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی بھی پینے والا نہیں ہے, تو پھر آپ کو ان لوگوں پہ تعجب ہوگا جو شراب پیتے ہیں. اگر آپ ایسے ماحول میں بڑے ہیں جہاں چاروں طرف زنا ہو رہا ہے, تو آپ کو اس پہ تعجب ہوگا جو زنا نہیں کر رہے. اور اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں زنا کا رواج نہیں ہے, تو پھر جو زنا کرے گا آپ کو اس پہ تعجب ہوگا, لان تان کرو گے اسے, قوم کا گھٹیا اور کمتر افراد میں آپ اس کو شامل کر دو. یہ تمام باتیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ آپ دعا کریں میرا گلب یا کچھ بیٹھا ہوا ہے یہ کھڑا ہو جائے. جو بیٹھا ہوا گلا ہے نا, یہ کچھ تھوڑا سا, کیونکہ ہمارا تو سارا کام ہی یا قلم سے ہے یا گلے سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ عالم کا ہتھیار اس کی زبان اور اس کا قلم ہے. تو قلم تو آج کل بہت سستے ہو گئے, پانچ پانچ روپے کے مل جاتے ہیں, لیکن گلے جو ہے نا وہ تو اللہ نے جو لگا دیا اسی سے کام لینا پڑے گا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے بولنے میں پھر وہ دشواری ہوتی ہے. تو گلا جو ہے نا وہ ملتا نہیں ہے کہ اسپیئر میں کہیں سے گلا لگوا لے آدمی. تو اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کے چلتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ماحول, معاشرہ, جس کو انسان فالو کرتا ہے. تبلیغ والے تبلیغ میں وقت کیوں لگواتے ہیں؟ حالانکہ یہاں بیٹھ کے بھی ساری باتیں پڑھائی جا سکتی ہیں. آپ یہاں بیٹھے تبلیغ والے آپ کو بتا دیں گے زنا حرام ہے, چوری حرام ہے, داڑھی رکھنا ضروری ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, مگر کوئی عمل کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی, نہیں کرتے لوگ. کتابوں میں تو سب پڑھ رہے ہیں, عمل نہیں کرتے. وہ آپ کو کچھ لوگوں میں بٹھا دیں گے کچھ دنوں کے لیے, 3 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے. تو جب آپ دیکھیں گے کہ بھائی 4 مہینے میں جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں سب فجر میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, پھر ظہر کا وقت آتا ہے ظہر کی پڑھتے ہیں, عصر کا وقت آتا ہے عصر کی پڑھتے ہیں, تو غیر شعوری طور پر انسان ان جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا. یہ وہ فطری طریقہ ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے. دوسرے کو دیکھ کے لاشعوری سیکھتا ہے. ایک آدمی کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے, یہ بھی نہ پتا ہو کہ داڑھی رکھنا اچھا کام ہے, یہ بھی نہ پتا ہو کہ بدنظری گناہ ہے, آپ اس کو تبلیغ والوں کے ساتھ 4 مہینے کے لیے بھیج دیں, وہ آٹومیٹیکلی ایسا بن کے آ جائے گا, خود بخود بن جائے گا. وہ الگ بات ہے پھر ادھر آ کے پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں کا ماحول جب ملتا ہے, کیونکہ وہاں 4 مہینے لگا رہا ہے اور یہاں 4 سال لگا رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے جو 4 سال جہاں لگائے گا وہ غالب آئے گا, 4 مہینے مغلوب ہو جاتا. بہت سے کہتے ہیں نا فلاں نے 4 مہینے لگائے ہوئے پھر بھی یہ 2 نمبر ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس لیے 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر لوگوں کے ساتھ 4 مہینے لگے اور 2 نمبروں کے ساتھ 4 سال لگے ہوئے ہیں, بلکہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ادھر ہی رہتا ہے وہ. تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ پہلے کسی ایسی شخصیت کو منتخب کریں کہ میں نے کس کے پیچھے چلنا ہے. یہ منتخب کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایسی شخصیت جو بے غبار ہو, جس کی سیرت میں کوئی عیب نہ ہو, وہ شخصیت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. 1,24,000 پیغمبر, وہ یقیناً تمام کے تمام گناہوں سے معصوم تھے, مگر ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. جن کی تعلیمات ہی محفوظ نہ ہو تو ان کی اتباع کرنا ممکن نہیں ہے. اس پوری کائنات میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی تعلیمات محفوظ بھی, ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو اللہ نے محفوظ کیا ہے. تو اس لیے پہلے تو اس پر اطمینان ہونا چاہیے. دیکھیے آج دنیا میں آپ کسی کو بھی مقتدا اور رہبر بنائیں گے
ایسی شخصیت کو جو نبی کی تعلیمات پہ عمل نہ کرتا ہو. اس کی بات جو نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو رہبر بنانا تو نبی ہی کو رہبر بنانا ہوگا.
العلماء ورثت الانبیاء, حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین اور جانشین ہیں. تو علماء کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ علماء کے علماء پیغمبروں کا راستہ بتاتے ہیں, تو ان کی اتباع در حقیقت پیغمبر ہی کی اتباع ہے, بشرطے کہ وہ خود نبی کے کامل اتباع کر رہے ہوں. تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میری تمام تعلیمات اور میرا تمام طرز زندگی فطرت کے مطابق ہے. کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. جتنی شخصیتوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی زندگی یا تو گناہوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی یا ان کی عقل ناقص ہوگی. اخلاص تھا مگر باتیں ایسی کر کے گئے جو عقل اور شعور کے خلاف. ایک مرتبہ ایک پادری سے میری انٹرنیٹ پر بات چیت ہوئی, تو وہ پادری صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں, نہ میں نے فوری طور پہ ظاہر کیا کیونکہ وہ مسلمان کا لفظ سن کے ہی بدل جاتے ہیں. کہتے پتہ نہیں ابھی اس قسم کی بات, کوئی بم نہ پھاڑ دے گی, انہیں انٹرنیٹ پہ ہی نہ کوئی بم رکھ دے گی, ایک دہشت گردی کا ایسا تصور بٹھایا گیا ان کے دماغ. وہ پادری بھی آسٹریلیا کا تھا, نام اس نے رکھا ہوا تھا ٹائیگر, تو میں اس کو پیار سے ٹائیگر خان کہتا ہوں. تو وہ کہنے لگا, میں نے اس سے کہا کہ آپ عیسائی مذہب کے متبعین میں سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ ایک شخص اگر عیسائی مذہب اختیار کرتا ہے تو اسے اس مذہب اختیار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا پڑے گی؟ تو اس نے بتایا کہ اتوار کو چرچ جانا پڑے گا, 25 دسمبر کو عید منانی پڑے گی, اور بس ایک دو کام اور ہیں, بس وہ ہے, زیادہ ٹینشن والا کام نہیں, یہ دو چار کام. تو میں نے کہا یہ دو چار کاموں کے لیے ایک آدمی اپنا مذہب تبدیل کرے, اور مذہب تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے, خون خرابی تک نوبت پہنچتی ہے, میاں بیوی میں طلاقیں, نکاح ٹوٹتا ہے سب سے پہلے, تو بچے رول جاتے ہیں, اور دھمکیاں اور خاندانی بائیکاٹ. تو اتنی قربانیاں دے صرف اس لیے کہ اتوار کو چرچ جانا ہے اور 25 دسمبر کو نہا دھو کے عید منانی ہے. اور نہیں, اس نے کہا اور مزید تعلیمات بھی ہیں. میں نے کہا جی, اس نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا یہ عیسائی نہیں ہے تو ساری دنیا کہتی ہے سچ بولو جھوٹ نہ, ہمارے صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا, سچ بولو جھوٹ نہ بولو. یہ تو ویسے انسان, ماں باپ بھی بچے کو سکھاتے ہیں اس کے لیے مذہب کی اتنی احتیاط تو نہیں, سچ بولنا اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام ہے. اس کے لیے عیسائی بننے کی, یہودی بھی یہی کہتے ہیں, مسلمان بھی یہی کہتے ہیں, ہندو بھی یہی کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں چوری نہیں کرو. میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے چوری میں پابندی ہے بھائی, وہ الگ بات ہے, ہمارے یہاں پورے سیکٹر کی تارے چوری کر کے لے گئے, اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن باقی دنیا میں گورنمنٹ کی طرف سے چوری پر پابندی ہے. کل رات پتا ہے نا پوری 24 گھنٹے بجلی غائب تھی, تو وہ اسی وجہ سے کہ پورے سیکٹر سے کاپر کی موٹی موٹی تاریں, رات دہاڑے, ویسے تو کہا جاتا ہے دن دہاڑے لیکن رات دہاڑے چوری کر گئے, کیونکہ وہ رات کو اس انداز سے چوری کیا ہے کہ اس کو رات دہاڑے کہا جائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا رات کو چپکے سے چوری کرنا, ہوتا ہے ایک گھنٹہ تسلی کے ساتھ سیڑھیاں لگا کے چڑھنا, اوپر کاٹنا, پہلے سوئچ آف کیا تاکہ بجلی بند ہو, کرنٹ نہ لگے, کوئی مرمرا نہ جائے, باہر اس طرح سے کاٹ پیٹ کے لے کے گئے, اور آپ کو معلوم ہے کل پورا دن بجلی غائب تھی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ چوری کرنے کی ممانعت تو دنیا کے ہر مذہب میں, تو وہ بیچارہ پھر کچھ بنا نہیں. وہ کہہ رہا کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ, کہنا کیا چاہتے ہیں, واضح لفظوں میں بتائیں. میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں صبح سے لے کے رات تک ہر موضوع سے متعلق, انسانی زندگی کے ہر اہم پہلو سے متعلق کیا تعلیمات ہیں جن کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, کہ ایک آدمی عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو پورا اس کا زندگی تبدیل ہو جائے. جیسے دیکھو ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے, اس کی پوری طرز حیات بدل جاتا ہے, پورا طرز حیات بدل جائے گا, اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا, صبح اس کو اٹھ کے مسجد میں حاضری دینی پڑے گی,
دوپہر کو دکان بند کر کے مسجد میں آنا پڑے گا، مرد ہے تو چہرے پہ داڑھی رکھنی پڑے گی، عورت ہے تو جسم پہ سب سے پہلی نشانی ہے اس کے سر سے بال سے لے کے پاؤں تک کے جسم پہ چادر آ جائے گی، چھپ جائے گا پورا جسم. یہ تو سب سے پہلی علامتیں ہیں جو مسلمان کی علامات ہیں، جن کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس کے علاوہ پھر تجارت میں، معیشت میں، نکاح میں، طلاق میں، بچوں کی تربیت میں، اور پھر رشتہ داری جوڑنے میں، زوجین کے حقوق میں، اور صلہ رحمی کے حقوق میں، وراثت کے مسائل میں، آگے ایک طویل فہرست ہے. فقہ کی اتنی موٹی موٹی کتابیں مدارس میں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ وہ اسلامی قانون ہے، ہزاروں لاکھوں مسائل پر مشتمل. تو میں نے کیا تعلیمات کیا ہیں، پوری جو ہے وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ پادری صاحب کہنے لگے، وہ کیا کہتے بیچارے، کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے. تو میں نے خود ان کا مثال دی، میں نے کہا مثلا آپ کے ہاں اگر، بہت آسان مسئلہ میں نے پوچھا، کہ اگر میاں بیوی بی نکاح کے رشتے کو ختم کرنا چاہیں تو عیسائیت میں یہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس. یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، طلاق دے دی، ایک طلاق کے بعد رجوع ہے، دو طلاق کے بعد بھی ہے، تین دے دی تو بیوی حرام ہو گئی، پھر جب تک کہیں اور نکاح نہیں کر لیتی اتفاقی طور پہ، یہ نہیں کہ پہلے سے معاہدہ کر کے، یہ جائز نہیں ہے. پھر اتفاقی طور پہ وہ طلاق دے دے، پھر عدت گزرے گی، عدت کے احکامات ہیں، اس دوران نان نفقہ کس کے ذمے ہوگا؟ یہ مفتی بتاتے ہیں، وہی طلاق یافتہ بیوی کا عدت کے دوران نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. گورنمنٹ کا قانون اپنی جگہ، حکومت اگر قانون بدل دے، ایک تو حکومت کے قانون الگ ہیں، مذہب کے قانون الگ ہیں. عیسائیوں میں جو حکومت کا قانون وہی مذہب کا قانون. کسی عیسائی پادری کے پاس جائے، بیوی کو طلاق دے دیے، نان نفقہ کس کے ذمے ہو، کہہ کہ میرے پاس کیوں آئے، حکومت سے پوچھو، وکیلوں سے رابطہ کرو. ہمارے ہاں لوگ وکیل سے الگ رابطہ کرتے ہیں، مفتیوں سے الگ رابطہ کرتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں جی، بیوی کو طلاق کے بعد گھر بٹھا دیے، قانونی طور پر ہم کہتے ہیں آپ کے لیے گھر بٹھانا جائز نہیں تھا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، قرآن کے الفاظ آپ کی چمک رہے ہیں، طلاق یافتہ عورت کو گھر سے باہر مت نکالو. ولا يخرجن، اور خود بھی اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. حتى يبلغ الكتاب اجلہ، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی تمہارے گھر میں رہے گی. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، شوہر کے ذمے اپنے بچے کا خرچہ بھی، اور بچے کی ماں جب تک بچے کو دودھ پلائے گی طلاق کے بعد اس ماں کا سارا خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. اور اس بچے کی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، کمانے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کے تمام مصارف اور اس کے تمام خرچے اس بچے کے باپ کے ذمے ہیں، ماں کے ذمے نہیں ہے. ماں کو صرف پرورش کا حق ہے، اپنے پاس بچہ رکھنے کا حق ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک کیس آیا، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، بچہ کس کے پاس؟ فیصلہ کیا بچہ ماں کے پاس جائے گا. علماء نے استدلال کیا، اچھا بھائی میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ جب تک بچہ ہے اس کی پرورش کا حق اس کی ماں کو ہے. تو یہ تمام قانون تو ہمارے پاس ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کی پابند ہے کہ اسی قانون کو دیکھ کر وہ عدالتوں کے نظام کو بنائے، اگر نہیں بناتی تو وہ ہم پر لاگو نہیں ہوگا، لاگو نہیں ہوگا ہم پہ، کیونکہ ہم اللہ کے قانون کے پہلے تابع ہیں، انسانوں کے قانون کے بعد میں ہیں. ہم یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں، دیکھو ہم لوگ آتے ہیں طلاق دے کے، یہ مثال دے رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہیں. 1400 سال گزر گئے، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون زندہ بھی ہے، اور اس کو بتانے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، جن کو مفتی کہا جاتا ہے، فتویٰ دینے والے پوری دنیا میں علماء کرام کی کثرت ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی کو کوئی اللہ کا قانون بتانے والا نہ ہو. کتنے لوگ آتے ہیں جی طلاق دے دی ہے، حکومت کہتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، ہم بتاتے ہیں بھائی اللہ کے قانون کے مطابق ہو گئی، اللہ کے قانون کے مطابق ہو گئی، بیوی حلال نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ پتا چلا ہمارے ہاں اللہ کا قانون علیحدہ ہے حکومت کا، حکومت کے جو قانون اللہ کے مطابق ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی حکومت کا یہ قانون درست ہے، کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت کے خلاف بولنے کا. بہت سے قانون حکومت کے صحیح بھی ہیں، وراثت کے بارے میں آپ عدالت میں جائیں گے حکومت خود مفتیوں سے فیصلہ کرواتی، وراثت کے مسائل آتے ہیں جی مفت جج کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کو کتنا حصہ ملے گا، وہ تو بیچارہ قرآن حدیث سے جاہل ہوتا، تو ججز کے پاس جب وراثت کے کیس جاتے ہیں نا تو وکیل کیس دائر کرنے والے کو کہتے ہیں کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لے کے آ جاؤ، کیونکہ وکیل بیچارے کو دنیا کی سب کچھ پتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بہن کا حصہ کتنا ہے بھائی کا حصہ کتنا ہے، یہ اس بیچارے کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ نہیں پتا ہوتا، تو وہ پھر یہاں وہ مولویوں سے لے کے جاتا ہے، پھر وہ عدالت اس کی فیصلہ کر دیتی ہے، تو وہ اسلام کے مطابق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک فیصلہ ہے، تو بعض دفعہ عدالت کہتی ہے طلاق نہیں ہوئی، مولوی کہہ دے گا ہو گئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، بعض دفعہ عدالت کہتی ہے طلاق ہو گئی، مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں آپ کو، اس کی مثال ہے عدالتی خلع، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بیوی پہنچی عدالت میں کیس کیا، میرے میاں سے میں مطمئن نہیں ہوں، کچھ کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا جھوٹ بوٹ، کچھ سگریٹ سے جلا بھی دیا، تھوڑا بہت کٹنگ وٹنگ بلیڈ سے، وکیل بتا دیتا یہ سب کر لینا، شوہر عدالت پہنچ گیا، نوٹس آیا اس کے گھر، شوہر صاحب عدالت پہنچے، عدالت کہتی ہے یہ تم نے کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ ثابت نہیں ہوتا شوہر کے اوپر، تو پھر عدالت کہتی ہے عورت سے پوچھتی ہے، ابھی جو لیٹسٹ قانون چل رہا ہے پاکستان میں، عدالت پوچھتی ہے تم نے اس عورت کو پوچھتی ہے تم نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا، عورت کہتی ہے نہیں رہنا، تو عدالت خلع کی ڈگری جاری کر دیتی، سمجھ میں آ رہی ہے، اس خلع کی بنیاد پہ عورت کہیں اور شادی کرتی ہے، جب یہ فتویٰ جاتا ہے مولوی حضرات کے پاس علماء کے پاس، تو علماء کہتے ہیں یہ خلع درست نہیں، کیونکہ طلاق کا اختیار کس کو ہے، صحیح حدیث ہے الطلاق للرجال، طلاق کا اختیار الطلاق لمن اخذ بالساق، فرمایا طلاق کا اختیار اسی کو ہے جس کے قبضے میں اس کی بیوی ہے عورت، جس کی بیوی شوہر کو طلاق کا اختیار ہے، جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو بولے بھائی نہیں دے سکتا، ایک جج صاحب جو تھے، بعض عامی لوگ ایسی بہترین باتیں کر دیتے ہیں کہ علماء کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، عامی ہوتے ہیں لیکن دماغ ان کا ایسا چلتا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک جج صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ میں نے اس ایک ہفتے میں 7 عورتوں کو خلع دیا ہے، یعنی ان کا نکاح میں نے ختم کیا، اب میں تو بحث کرتا کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں، یہ نہیں ہوتا وغیرہ، تو میں میری بحث سے پہلے ایک مولوی صاحب، ایک عام آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جج صاحب آپ یہ بتائیں وہ آپ کی بیویاں تھیں جن کو آپ نے طلاق دیے، جج نے کہا نہیں، تو کہا تو آپ صرف اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کو، سمجھ آ رہی ہے، تو مجھے اس کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ یہ اس نے مختصر کے پنجاب کی ایک پنجابی زبان کی ایک مسل ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، پھل ہمیشہ موسم کا کھاؤ اور گل یعنی بات جو کرو موقع کی پتے کی، مختصر ہو پتے کی بات، اتنی لمبے چوڑے دلائل نہیں، اس نے مختصر کی آپ کی بیویاں تھیں، تو میں نے پھر اس پہ مزید حاشیہ چلایا، میں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے ہماری ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے، صرف ایک بیویاں رہ گئی ہیں جو ہماری ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے کوئی نہیں چھوڑ سکتا، کیا خیال ہے، ایک ہی تو چیز ہے جس کے بارے میں آپ جی کو بتائیے میری ہے، جب تک میں اسے نہیں بولوں گا اس کو پتہ نہیں دوں گا، یہ ریٹرن یا دستخط نہیں کروں گا، یہ کم از کم اولاد بھی اپنے اختیار میں نہیں اگائی جاتی ہے، ماں باپ بھی بار بار دھکے دے کے نکال لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، آپ نے بڑی محنت سے گھر بنایا قبضہ ہو گیا، ایک چیز ہے بیوی، غلط تو نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں اللہ نے قانون بنا دیا، وہ جب تک تم بھی چھوڑے گا چھوٹے گی نہیں، اس پہ بھی گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا ہے، عدالتوں کو اختیار دینے کا مطلب حکومت نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی، اب آپ بیٹھے ہیں تھوڑا سا آنکھیں دکھائی پہنچ گئی جی، آپ کو پتہ نہیں اگلے دن کسی کے ساتھ شادی کر کے گھوم رہی ہے، آپ سمجھیں گے کہ مہکے گئی ہوئی ہے رہنے کے لیے، پتا چلا کہ جی ان کے پاس تو خلع کی ڈگری ہے، خلع کی ڈگری پاکستان میں لینا اتنا آسان بن گیا ہے کہ میٹرک کی ڈگری لینا جو ہے نا، پانچویں کا سرٹیفکیٹ لینا اس میں ٹائم لگتا ہے، عورت کے لیے عدالت سے خلع لینے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، تو یہ بکواس ہے، اس کا کوئی اس سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں، جتنے مرضی ڈگریاں لے لیں خلع کی، بیوی کو حلال کرنا یا حرام کرنا اس کی اتھارٹی کس کو ہے؟ صرف اور صرف خالق کائنات کو ہے، خدا کو ہے. اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد، دیکھو ہندوؤں کا قانون کیا ہے، آپ کے جو سات چکر لگیں گے تو بیوی حلال ہوگی، نکاح میں داخل ہوگی، ہے یا نہیں؟ انگریزوں کا اپنا قانون ہے، ڈاکومنٹیشن ہوگی، پورا حساب کتاب ہے، عدالت کی مور لگے گی، پھر وہ کہیں گے ہاں جی اب یہ تمہاری، یہ بیوی تمہارے نام ہو گئی ہے. بڑے بکھیڑے ہیں. اسلام نے قانون بنایا تبھی ہم قاضی سے مولوی صاحب سے نکاح کیوں پڑھواتے، تاکہ یہ اس طریقے سے پڑھایا تھا جس طرح اللہ اس کے رسول نے کہا، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی جاہل سے پڑھواؤ تو پتہ چلا ہو ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہو گیا. اور بعض نکاح میں ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے کسی عالم سے ہی پڑھوانا چاہیے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ نکاح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں ہمیں، میں کہتا ہوں میں طریقہ بتاؤں گا تو بہتر ہے کہ خود نہ پڑھو، کسی مولوی صاحب سے پڑھوا، تھوڑا بہت بھی دائیں بائیں لفظ ہو گیا تو وہ نکاح ہوگا نہیں. تو ٹیلی فون میں وکالت لینی پڑتی ہے، کسی کو کوئی وکیل بنے، وکیل بنائے، تو سمجھدار ہو اس کو تو بتا دیتے ہیں، عام جو آدمی ہے اس کو پھر نہیں بتا دیتے، نہیں بھائی کسی مولوی صاحب سے پڑھوا دوں. تو نکاح میں اسلام کا کیا طریقہ ہے؟ ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں، یہ اسلام کا بنایا ہوا طریقہ ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح اس سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ آپ کہتے ہیں ہاں قبول کیا. پھر لڑکی یا اس کے وکیل جو ہے پہلے قاضی صاحب کو وکیل بناتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو فلاں سے نکاح پڑھا دیں. قاضی صاحب دولہا سے پوچھتے ہیں، دولہا کی زبان سے، جو دولہا بھی بنے نہیں ہوتے بننے والے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے بس یہ لفظ نکاح قبول ہے، تو اتنا لفظ نکلتے ہی علماء کیا کہتے ہیں، یہ بیوی آپ کی، یہ عورت آپ کی بیوی بن گئی. سمجھ رہے بات؟ کیوں مولوی صاحب کو کیسے پتا چلا بن گئی؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو کہاں سے پتا چل گیا کہ انہوں نے قبول ہے بولا، اور یہ اجنبی عورت نہیں ہے بلکہ مرسز فلاں ہے. یہ عبدالستار بھائی کا مسئلہ نکاح ہو رہا ہے، کوئی صاحب عبدالستار کے نام سے ہوں تو معذرت، صرف ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہہ دیا قبول ہے، اس نے کہا ہاں، تو ابھی کہیں گے بھائی اب یہ جو خاتون تھی نا، جو بھی نام تھا، بی بی گلچمن یا کچھ بھی نام تھا ان کا، تو اب یہ بی بی گلچمن نہیں بلکہ مرسز ستار بن گئی. تو سوال پیدا تھا مولوی صاحب کو کہاں سے پتا چلے گی ہے بھائی؟ تو مولوی صاحب قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے کہ نبی کی موجودگی میں ایسے ہی ہوا تھا، اور نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اب اس کی بیوی، اور نبی ان ہوا الا وحی یوحا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے آسمان سے وحی نازل نہ ہو، لہذا یہ حلال ہے. پہلے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نظر اٹھا کے دیکھنا بھی حرام، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکائیں. مولوی صاحب قرآن کی تعبیر بیان کر رہے تھے، قرآن نے نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی. اب مولوی صاحب بتا رہے ہیں بھائی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، کچھ مل سکتے ہیں کچھ؟ تو مولوی صاحب بتاتے ہیں موقع تلاش کرو، چھوڑو نہیں، اس لیے کہ ایک رخصتی تو ہوئے جو رسمی طور پر ہوگی، جب نکاح ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے بس بیوی تمہاری بیوی بن گئی. ہماری، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے استاد تھے، ایک دفعہ ایک ہمارے دوست کا نکاح ہوا، رخصتی ہو نہیں رہی تھی، بڑی رکاوٹیں تھیں، خاندان والے تو آپ کو پتہ ہے، تو وہ آئے، ہمارے استاد بھی تھے، مفتی بھی ہیں بہت بڑے، ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت رخصتی گھر والے تو کر نہیں رہے، اگر میں کہیں سے ویسی کوئی آپس میں ارینجمنٹ کر لوں چپکے سے کر لوں. ہمارے استاد نے کہا موقع تلاش کرو، یعنی اس کو بتایا کہ اب یہ تمہارا کمال ہے کر لیتے ہو. سبحان اللہ، پہلے قبول کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے، نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں، فون پہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں، اب کہہ رہے موقع تلاش کرو. بھائی دو سال کون انتظار کرتا ہے؟ تو یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، کس نے ان کو اختیار دے دیا؟ پتہ یہ چلا یہ مولوی صاحب اللہ کا وہ قانون بیان کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا. سمجھنے بات؟ ادھر ذرا توجہ رکھیں گی، بارشیں اور یہ دودھ ہوتا رہتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. آج میں بیان بھی ذرا ہلکا پھلکا اس لیے کر رہا ہوں، لوگ بارش کی وجہ سے کافی تھوڑے ہیں، تیز بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھا ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں، یہ طلاق کی ایک بات آئی ہے تو لوگ بہت سے رابطہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت ہم نے تو زبان سے دو تین دفعہ لفظ ہی بولے ہیں نا طلاق، تو بیوی حرام ہو گئی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ قبول ہے بولا تھا تو حلال بھی تو اسی ایک دفعہ کہنے سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اب آگے کہتے ہیں حضرت نے تو صرف اتنا سا بولا ہو بالکل ہی حرام ہو گئی، نکاح ہی ختم ہو گیا، یہ کیسی بات ہے؟ اتنا سا لفظ بولا ہے وہ بھی غصے میں بول دیا، یہ کیا اتنی سی اتنی 20 سال اکٹھے رہے، بچے بڑے ہو گئے اور یہ ہو گئے. تو میں ان سے کہتا ہوں وہ قبول ہے بھی تو اتنا صحیح بولا تھا. اسلام میں زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ایسے نہیں کہ کچھ بھی بیٹھے بیٹھے بول دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والاعتاق. فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح حدیث ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور ان کا مزاح بھی حقیقت. مزاح میں بھی بولو تو وہ حقیقت ہی ہے. ایک نکاح ہے، دولہا نے اس وقت بول دیا قبول ہے، اب جب رخصتی کے لیے لڑکی والے لے کے جائیں گے میں تو مزاق کر رہا ہوں کیوں بھائی؟ تو شریعت نے کہا یہ مزاق بھی قبول ہے، بول دو. لڑکی سے قبولوایا گیا، اس نے کہا ہاں جی، بعد میں کہ میں تو دباؤ میں تھی، میں تو ویسے ہی کہہ دیا تھا. نہ ہمارے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں، حقیقت میں آتے ہیں کہ لڑکی نے ہاں کہہ دیا، بعد میں کہہ رہی ہے میں بڑے ذہنی دباؤ میں تھی جس کی وجہ سے میں نے ہاں کہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ میں تھی یا کچھ بھی، آپ کو ہاں نہیں کہنا چاہیے تھا. جب تک عقل سلامت ہے، کوئی پاگل ہو نشے میں ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک ہوش و حواش ہیں، گھر سے بھاگ جائے اگر نہیں کرنا نکاح، نکل جائے کچھ بھی کرے، منہ سے ہاں بول دیا. بلکہ کماری لڑکی تو ایسی ہے کہ باپ نے اس سے قبولوایا، لڑکی چپ رہی تو شریعت اس خاموشی کو بھی ہاں کہلواتی ہے. البکر اذنہن اذنہا سماعتہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کماری لڑکی کی خاموشی بھی قبولیت ہی ہے، کیونکہ وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کر سکتی، اس کو شرم آتی ہے ہاں بولتے ہوئے، تو فرمایا چپ رہ گئی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کماری لڑکی کی جب شادی ہو رہی ہے، فقہا نے لکھا ہے، تو اس کو اگر انکار کرنا ہے تو منہ سے بولے کہ مجھے قبول نہیں ہے، چپ رہ گئی. اب نہیں کہہ سکتی میں نے تو منہ سے بولا ہی نہیں، چپ کیوں رہی گئی؟ چپ رہنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں. اسلام میں ان اشاروں کی اور زبان کی بہت اہمیت ہے. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی طلاق. طلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ مذاق کی حقیقت اور حقیقت بھی. بولو بھائی، پھر دے دیتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ چاٹتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. پھر کہتے ہو کہ میں ایسی باتوں میں کہہ دیا. طلاق ہنستے ہوئے نکلے زبان سے، غصے میں نکلے، بہرحال واقع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی میں بار بار بتاتے رہتا ہوں، وضاحت کرتا رہتا ہوں، اگر تین طلاقیں نکال دیں چاہے ایک مجلس میں نکالی ہو، ایک لفظ سے یوں کہہ دی ہو تجھے تین طلاق، یا 3 مہینوں کے وقفے سے دی ہو، بیوی ہر صورت میں حرام ہو جاتی ہے. کہ کوئی مفتی اگر یہ فتویٰ دے دے کہ بیوی ایک طلاق واقع ہوئی ہے، بیوی قطعاً حلال نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. آج 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر اہل حدیث سے فتویٰ لکھوا کے لے آتے ہیں کہ ایک طلاق ہوئی ہے. قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں، بولو بھائی، 3 ہوتی ہیں. اس میں اہل حدیث حضرات کا مذہب اس طلاق کے مسئلے میں 100% غلط ہے، 100% غلط ہے. اس بارے میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں، تحریر بھی لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ مکمل ہونے والی. اس میں اہل حدیث حضرات کے دلائل کو جمع کر کے ان پر تبصرہ کیا ہے، اور اس کو مدلل کر کے اس کا جواب لکھے کہ وہ کن احادیث سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس لیے 3 طلاقوں کے بعد کسی نے بیوی کو گھر میں رکھ لیا اگر، تو اس کا بائیکاٹ کریں. دیکھو، زنا کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اور طلاقیں دے کے بیوی کو گھر میں رکھنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا. نہیں یاری بات سمجھ. قرآن نے 7 لفظوں میں کہا طلاق مرتان، 2 مرتبہ کی طلاقوں کے بعد فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان، یا تو بھلے طریقے سے رکھ لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. فإن طلقها، اگر تیسری دے دی، فلا تحل له من بعد، اس تیسری کے بعد یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. قرآن نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی کہ تیسری فوراً دی ہو یا ایک گھنٹے کے بعد دی ہو یا اگلے مہینے میں دی ہو، اسی وقت دے دی، اگلے دن دے دی، ایک مہینے کے بعد دے دی، ایک سال کے بعد دے دی، ہر قسم کی تیسری طلاق کے بعد قرآن نے بیوی کو حرام قرار دے دیا. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن طلاق کے مسئلے غلط بتاتے ہیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی لاکھوں کے مجمع میں بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاقیں دے دی تو وہ ایک ہی ہوگی، اور اس پہ جو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں خدا کی قسم اس حدیث سے کہیں بھی ترجمے سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ایک وقت کی تین تین ہوتی ہے. صرف حدیث کا حوالہ دینے سے مسئلہ ثابت نہیں ہو جاتا، اس حدیث کے عربی الفاظ پڑھیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالی ایک الگ موضوع ہے. تو اس پر چاروں ائمہ کا بھی اتفاق ہے، تمام صحابہ کے فتوے، عبداللہ بن عباس صحیح سند سے، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے کے، اور نہیں آیا کہنے لگا میرے چچا نے میری چچی کو تین طلاقیں دے دی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس نے کہا ان عمک عصى اللہ، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ ایک وقت میں تین طلاقیں دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیا فرمایا؟ ان عمک عصى اللہ، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی. قال اللہ تعالی، اللہ کا ارشاد ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. ایک دی ہوتی مصیبت سے نکلنے کا راستہ تھا، رجوع کا آپشن تھا تمہارے پاس، اللہ کی مرضی کے خلاف طلاق دی ہے، فلن یجعل لك مخرجا، اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. بانت منک مراد اسیت ربک، تیرے چچا نے ان امت عصى اللہ، اللہ کی نافرمانی کی، اور بانت منہم امرأۃ، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. عبداللہ بن عباس جیسے صحابی اور تمام صحابہ کے فتوے کے بعد آج 15ویں صدی کا کوئی مفتی اگر اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اس فتوے کو پھاڑ کے دیوار پہ دے مارے، نہیں آ رہی میرا حل واسطہ، اس فتوے کو پھاڑ کے دیوار پہ دے مارے. کوئی نہیں سکا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تین طلاقیں دے کے فتویٰ لا کے بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے. اس سے یہ پوچھے کہ جب تو دے رہا تھا تین، جب دے رہا تھا اس وقت کیا نظریہ تھا؟ اس وقت تو یہی تھا نا کہ تین تین ہوتی ہیں، اسی لیے تو تین دی ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں نے ان پادری صاحب سے پوچھا، اچھا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ طلاق نشے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے اگر نشہ خود کیا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا یا زبردستی شراب پلا دی اور دماغ تم ہو گیا، پھر اگر طلاق دے گا تو نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے میرا حال. یا بے ہوش ہو گیا یا سوتے میں دے دی، کیونکہ وہمی بھی بہت ہیں. وہ جب طلاق کے مسائل سنتے نا تو تصوراتی میرے پاس پھر فون آتے ہیں کہ حضرت مجھے تصور ہو رہا ہے طلاق کا، تو پھر ایسے تصوراتی جب تک منہ سے نہیں بولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہم میں نہ پڑ جائیں. ایک صاحب یہاں پر آئے دوپہر کے وقت، میں آرام کر رہا تھا، ایک دم آ کے دروازہ بجانا شروع کر دیا. ایک تو مجھے غصہ اس پر آیا کہ بھائی کوئی پہلے آدمی وقت لیتا ہے اتنی دور سے آنے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بجایا کہ جی باہر نکلے. میں نکلا تو کہا میں لانڈھی سے آیا ہوں، ایک بہت اہم مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا آپ کو آنے سے پہلے فون کرنا چاہیے تھا، کوئی آدمی کے آرام کا وقت ہوتا ہے، تھکا ماندہ آیا ہوں، ابھی میں سو رہا ہوں. نہیں جی مجھے مسلط ہو گیا، ابھی ہی پوچھنا ہے. بہرحال آ گئے ہم مسجد میں، ہم نے کہا جی پوچھیے. تو کہنے لگے کہ حضرت وہ ایک چیز ہے، نوجوان لڑکا تھا، پڑھا لکھا لگ رہا تھا، وہ اس چیز کا تصور میرے دماغ میں آیا ہے. تو وہ چیز ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ میں نے کہا بھائی کون سی چیز ہے، کس قسم کی، کون سی چیز کا، کیا چیز آپ کی کون سی چیز میں آئی ہے، یہ تو بتائیں. اب منہ سے نام نہیں لے رہا. کہہ رہے وہ جو تین دفعہ نہیں، وہ تین دفعہ والی چیز، وہ چیز. میں سمجھ گیا یہ طلاق کا چکر ہے. میں نے کہا طلاق دے دیے گی بیوی کو؟ کہہ رہے نہیں، رو رو تو دبان سے نام نہیں. کہہ رہے اس چیز کا تصور آ رہا ہے میرے دماغ. میں نے کہا تصور سے نہیں ہوتی, تصور سے. کہہ رہے نہیں, وہ بار بار آ رہا ہے. میں نے کہا ساری زندگی بھی آتا رہے تو نہیں. میں سمجھ گیا یہ وہمی آدمی ہے, اس کی تو نہیں بھی ہوئی تو تھوڑے دنوں میں. میں نے کہا بھائی اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول رکھو, کام کرو, کاروبار کرو, پڑھائی لکھائی. کیا دماغ میں یہ لے کے کہہ رہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس سے نکل نہ جائے. میں نے کہا نہیں نکلتی کسی کے لیے. یہ ہمارے باپ دادا اور پردادے اور یہ سارے پوری پوری پانچ پچاس پچاس سو سو سال کی کامیاب زندگیاں اس دیواجی گزار کے گئے, کسی کے منہ سے نہیں نکلی. اور آپ کے ابا دادا پردادا کسی کے منہ سے نہیں نکلی, تبھی تو آپ پیدا ہوئے. طلاقیں ہوتی تو آپ تو نہیں پیدا ہو. اور آج پوری مسلمانوں کی ایک ارب 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, یہ سب ماشاءاللہ اپنی ابھی بھی رہ رہے ہیں, تبھی نہیں نکلے گی. بے فکر ہے, کریں مجھے ڈر ہے کہ کچھ ہونا ہے. مجھے دماغ پر بیٹھ گئی ہے بس, یہ نام لے ہی رہا. بڑی مصیبت سے سمجھا بجھا کہ بھائی تو چلا جا, نہیں ہوگا. چلا گیا. پھر اگلے دن فون آیا, حضرت میں وہ بات کر رہا ہوں پہچانا. میں نے کہا نہیں بھائی, کہہ رہے میں وہ نہیں, وہ جو چیز مجھے دکھا وہ بھی چیزوں کے حوالے دے رہے. ایک اور صاحب ہے, ایک اور نوجوان پھر آیا, اس کو بھی یہی کہ میں سوتے اٹھتے بیٹھتے میرے دماغ میں یہ وہم ہو گیا کہ میرے منہ سے یہ لفظ نہ نکل جائے. میں نے کہا بھائی اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول رکھو, دماغ پھٹ جائے گا, پاگل ہو جاؤ گے, خراب. ایسے نہیں ہوتی, جب تک ہوش و حواس کی حالت میں جان بوجھ کر زبان سے نہ نکالے نہیں ہوتی. اور زبان سے ایسے نہیں نکلتی ہے, اللہ کو بھی پتا ہے ایک چیز تو نہیں نکلتی اس میں سے, تو اس لیے وہمی نہ بنے اس میں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص خود شراب پیتا ہے, یہ اس لیے بتا رہا ہوں, آج کل شرابوں کی تعداد معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے, خود شراب پیے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شراب پینے کے بعد جو انسان کو نشہ ہوتا ہے, وہ نشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے غافل ہو جائے, بلکہ اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. دونوں پہلو ہوتے ہیں, ایک تو ہے نا بے ہوش ہو گیا, بے ہوش تو خود بھی ہوگا, بے ہوشی میں کچھ بھی زبان سے نکلے نہیں ہوگا, کچھ چوٹ لگ گئی, خود ہی اپنے آپ کو گرایا, دماغی توازن خراب ہو گیا, وقتی طور پر طلاق دے دی, نہیں سو گیا, سوتے میں طلاق دے دی, نہیں ہوگی. لیکن خود اگر شراب پی ہے کسی نے, خود نشہ کیا ہے, تو نشے کی حالت میں نہ تو 100% ادھر کو ہوتا ہے, نہ 100% ادھر کو ہوتا ہے. اس لیے یہاں فقہا نے درمیانے درجے کا قول کیا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پلائی ہے تو پھر تو یہ اس قابل ہے کہ اس پر طلاق واقع نہ کی جائے, اور اگر خود پی ہے تو طلاق میں شراب کے نشے میں ایسے ہوش و حواس گم نہیں ہوتے. مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شرابی طلاق دے کر آیا نا, میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک شرابی نے کہا کہ میں نے شراب پی اور بیوی کو طلاق دے دی, ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسی وقت فون آیا تو میں نے کہا ہو گئی, کہہ رہے میں تو نشے میں تھا. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے اسی وقت اس سے پوچھے کہ نشے میں تھا تو اپنی ماں یا بہن کو کیوں نہیں دی طلاق تم نے, نشے میں تو یہ نہیں, نشے میں تو پھر پتا تھوڑی ہوتا ہے کہ بیوی کون ہے بہن کون ہے. یہ جتنے نشے والے ہیں اپنی بیوی ہی کو کیوں دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو ہوش و حواس ہوتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, جملہ اسمیہ, یہ میری, دس از مائی وائف, یہ پورا جملہ ان کو آتا ہے اس وقت, اس کا مطلب ہے دماغ سیٹ ان کا ہوتا ہے. تبھی نشے میں کوئی کسی کو چاقو مار دے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ چاقو مارنے والے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حکومت تو چھوڑ دیتی جی, نشے میں تھا بم بھی پھاڑ دے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے. اسلام میں نشے کی حالت میں اگر آپ کسی پر ظلم زیادتی کریں تو آپ سے قصاص اور بدلہ لیا جائے گا, گردن کاٹی جائے گی اگر اس نے کسی کو نشے میں قتل کیا ہے. نشے والے, نشہ کرنے والے کو سہولتیں نہیں دیتا اسلام. ہمارے یہاں قانون نشے میں کسی کو ٹکر مار دی مر گیا, عدالت میں آپ کہتے ہیں میں نے پی نہیں تھی, عدالت آپ کو چھوڑ دیں گے, کوئی بات نہیں, آپ تو اس قابل ہیں کہ آپ کو پروٹوکول کے ساتھ, کیونکہ آپ تو پی کے نکلے تھے, پی کے تو کچھ بھی کیا جا سکتا. یہ بتا رہا ہوں قوانین جو انگریزوں کے ہیں وہ یہی ہیں, آپ پی ہوئے تھے تو آپ کو چاقو بھی مار سکتے, کیا ہو گیا, ٹانگ توڑ دی تو کیا ہو گیا, تو غنیمت ہے آپ نے ٹانگ توڑی, نشے میں تو آپ سر بھی پھاڑ سکتے تھے, اس میں گلا بھی دبا سکتے تھے. تو اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے جس نے نشہ خود کیا وہ کسی کی ٹانگ توڑے گا تو اس کی ٹانگ توڑی جائے گی. اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیوں, جب تجھے پتا تھا کہ نشے میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اس لیے یاد رکھو, اپنی بیٹیاں کسی کے حوالے کرنے سے پہلے, شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ داماد جو بننے والا ہے یہ نشہ تو نہیں کرتا, کیونکہ آج نوجوانوں میں شراب کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے. نشے والا آدمی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے, چاقو بھی مار سکتا ہے, آپ صرف دولت دیکھتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں دیکھتے. شراب اتنی منحوس اور اتنی گندی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے پر, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ناپاک کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, شراب ایسی گندی چیز ہے, کپڑوں پہ اگر لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی, پی کر بہک جاتا ہے انسان اور ناپاک ہے. جو چیز کپڑوں پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اسے پیٹ میں اتارنے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے. تو کبھی رشتہ جب کرے نا اپنی بچیوں کا, تو یہ آج کل, پہلے تو اس کی ضرورت نہیں تھی, کوئی پیتا نہیں تھا, آج کل نوجوانوں میں یہ مرض بہت بڑھ رہا ہے. رشتہ جب لینے آئے گا اس کو تھوڑی پی کے آئے گا, اس وقت تو صاف ستھرا ہو گیا ایسا لگے گا جیسے اس سے زیادہ ڈیسنٹ اور سمجھدار اور پاکیزہ کوئی ہے ہی نہیں. بعد میں پتا چلتا ہے, میرے سامنے کئی کیسز آ چکے ہیں اس کے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری عمر اتنی نہیں ہے لیکن تجربے الحمدللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ پہلے نہیں پتا تھا پیتا ہے, پیتا ہے تو چھرے بھی نکال لیتا ہے, گلا بھی دبا دیتا ہے, اور طلاقیں بھی کئی دفعہ, دو دفعہ, ایک دفعہ طلاق دے چکا ہے, ایسے حالات ہوتے ہیں. تو جلدی جلدی میں بات کو سمیٹوں. میں نے ان پادری صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ عیسائیت میں کیا قانون ہے طلاق دینے کا؟ تو پادری صاحب کہنے لگے کہ عیسائیت میں طلاق کا آپشن ہی نہیں. چلو گل ہی مک گئی. حالانکہ ہے عیسائیت میں بھی ہے لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں. تو میں نے کہا یعنی کہ کیا مطلب ہے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا نکاح ختم ہی نہیں ہو سکتے, جب ہو گیا تو اب تا قیامت میاں بیوی بن کے رہیں گے. اور دلیل یہ تھی کہ اللہ میاں بیوی کو جڑ کے دیکھنا چاہتا ہے, ٹوٹتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ساتھ رہیں, اس لیے طلاق کا آپشن نہیں ہے. میں نے کہا خدا تو چاہتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن اگر میاں بیوی نہیں چاہتے پھر کیا ہوگا؟ دیکھو اللہ تو چاہ رہا ہے نا کہ میاں بیوی اکٹھے ہیں, تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق. تبھی اس میں قانون سازی کی گئی ہے, ایک دو, ایک سے زیادہ نہ دو اگر دینی بھی ہو, پھر اس کے ٹائم بتایا گیا, پھر اس میں مدت بتائی گئی, بہت سارے اس میں. بلکہ اس سے پہلے کہتا ہے وہ خفتم شقاق بینہما, میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو طلاق سے پہلے بھی کچھ کرنے کے کام ہے. فباعوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, ایک مرد جو ہے لڑکے کے خاندان کا, ایک لڑکی کے خاندان کا, دونوں بیٹھ کے پہلے کمپرومائز کی کوشش کریں. بہت سارے حل بتائیں, آخری آپشن ہے. لیکن ایک آپشن رکھا ہے, وہ اس لیے رکھا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا نفرت ہو جاتی ہے ان دونوں کے درمیان کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہ کے زندگی نہیں گزار سکتے. نکاح اور شادی کا مقصد اطمینان اور سکون ہے, کوئی شادی اگر عذاب کا سبب بن گئی. دیکھو ایک آدمی ملازمت کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, اب آپ جا رہے ہیں پیسے مل نہیں رہے, الٹا آپ کا آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ ہو رہا ہے, ایک مہینہ برداشت کرو گے, دو مہینے اس کے بعد فیکٹری کے مالک سے بولے بھائی تو پوری فیکٹری کو سنبھال. کہے گا کیوں بھائی, مل کے رہو میرے ساتھ, جڑ کے رہو, اسلام جوڑنا سکھاتا ہے. آپ کہو گے اسلام ایسا جوڑنا نہیں سکھاتا جس میں مجھے اپنا پیسہ خرچ کر کے آنا پڑے اور اپنا آپ کچھ اس کے لیے تیار ہی نہ ہو, آپ بھی تو جوڑنے کے لیے کچھ پیسے دیں مجھے. تو میاں بیوی کو اللہ چاہتے ہیں جڑ کے رہیں, شوہر بیوی کا حق ادا کرے, بیوی شوہر کا حق ادا کرے, لیکن وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور آپس میں جھگڑے یہاں تک ہو رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے, پھر اس کے لیے وہ آپشن رکھا ہے. تو میں نے ان پادری صاحب سے کہا کہ یہ تو آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ وہ جڑ کے رہے ہیں, وہ خود رہنا نہیں چاہ رہے ایسی صورت میں, تو کیا انہوں نے کہ ان کو رہنا پڑے گا, یعنی وہ بزبان حال کہنا چاہ رہے ہیں ان کے باپ کو بھی جڑ کے رہنا پڑے گا. ان کو تو میں انگلش میں چونکہ اس قسم کا باپ والا جیسا کوئی ورڈ نہیں ہے اس لیے میں ان کی ترجمہ نہیں کروں, وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ فادر کو بھی جڑ کے رہنا پڑے گا, تو ان کو رہنا پڑے گا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی کوئی بیٹی ہے, آپ نے اس کی شادی کرا دی, بعد میں پتا چلا داماد سٹے لگاتا ہے, کبھی کسی پائپ کے نیچے بیٹھا ہوا پکڑا گیا, کبھی کسی پائپ کے نیچے, تو اب آپ کیا چاہو گے؟ آپ چاہو گے کہ ان کے درمیان نکاح ختم ہو؟ چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ یعنی میں نے ایسی مثالیں دی تاکہ وہ خود کہے ہاں بھائی یہاں تو ہم جوڑ کے مل سکتے. ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے, اگر کسی کو اپنا داماد مل جائے پلیا کے نیچے ایک منٹ کے لیے فوراً طلاق مانگے گا اس سے. یا علماء بعض صورتوں میں عدالت کو نکاح کے ختم کرنے کا خود اختیار بھی ہوتا ہے, بعض صورتیں ایسی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ پھر الگ موضوع ہے اس کا. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا کہ صبر کریں گے. میں نے کہا آپ کے صبر کا بیڑا غرق ہو جائے گا, آپ کی بیٹی صبر خود کر رہے ہو, کروا کس سے رہے ہو؟ اس سے. آپ تو کر لو گے, وہ بیچاری کیا کرے گی جس کا شوہر نہ اس کو نان نفقہ دیتا ہے نہ خرچہ پانی دیتا ہے, سٹے لگ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, تو اس کا کیا آپشن ہے؟ اس کو کیسے اس سے علیحدہ کرو گے؟ کہنے لگا وہ اگر اچھی ہوگی نیک ہوگی تو اپنے شوہر کو خود ہی سیدھے راستے پہ چلا دے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا وہ اگر بہت اچھی ہوئی لیکن وہ اتنا اچھا نہ ہوا, وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اتنی اچھی کی باتوں میں آ جائے. دنیا میں تو اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے یا نہیں بنائی آخر؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے, ان کے لیے جہنم بھی. بار دور ادھر ادھر کی باتیں کی, پھر کہنے لگا یار, یعنی اس کے مان گیا کہ یہ بات میں غلط کر رہا ہوں, یہ کوئی صحیح حل نہیں. تو میں نے کہا بھائی ایک تو ایک مسئلہ ہے آپ کے ہاں ہے, اور دوسرے کوئی مسائل آپ نے نہیں بتائے صحیح, تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ جہاں آپ کو نکاح کا نظام بھی نظر آئے گا اور طلاق کا نظام بھی, وراثت کے حکام بھی ہیں. میں نے کہا ابھی تو میں نے بات کی پوچھ نہیں, وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ آپ مر جاؤ گے تو آپ کی اولاد کو حضرت عیسیٰ کے قانون کے مطابق وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ اس نے بتایا اتنا. میں نے کہا یہ آسٹریلیا کا قانون بتا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا نہیں بتا رہے. حضرت عیسیٰ کے مطابق کتنا حصہ ملے گا؟ اس بیچارے کو پتا ہوتا تو بتاتا نا. پادریوں کو نہیں پتا ہے تو عوام کو, ہمارے یہاں عوام کو بھی پتا ہوتا ہے بیوی کا آٹھواں ہوتا ہے, اتنا تو پتا ہی ہوتا ہے نا, لڑکے کو دگنا ملتا ہے لڑکی کی نسبت, اتنا بھی پتا نہیں ہے. پتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں, کہیں لکھا ہوا کچھ ہوگا تو پتا ہوگا نا. تو میں نے کہا ایسے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے جس کے پاس تعلیمات مکمل ہیں کامل ہیں, اور ایسے مذہب کو چھوڑ کے نہیں دیتے جس کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہیں؟ ان تعلیمات کی اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا, پہلے تعلیمات تو ہوں, وہ تعلیمات ہوں گی تو پھر ہم بحث کریں گے یہ صحیح ہے یا غلط. تو فوراً جواب دیا کہ اگر اسلام دہشت گردی نہ سکھاتا تو میں مسلمان ہو جاتا. جواب سن رہے ہیں آپ؟ اسلام دہشت گردی, ایسا تصور مسلمانوں کا قائم کیا ہے کہ ہر مسلمان گویا بذات خود ایک ایٹم بم ہے. اسلام کیا سکھاتا؟ دہشت گردی نہ سکھاتا تو میں کیا ہو جاتا؟ مسلمان. میں نے ان سے ٹائیگر خان سے ایک سوال کیا, خان میں نے خود لگایا ہوا ہے, ٹائیگر خان سے میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, مثال کے طور پر اسلام نے کہاں دہشت گردی سکھائی ہے؟ تو وہ افغانستان کی مثال دینے لگا کہ وہاں حیرت کے نام پہ پٹھان عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں. ذرا کہیں دیکھا کسی کی کسی سے آنکھ مٹکا ہوا ڈھجن گولی مار دی, دوسری بات ہی نہیں. ہم تو یعنی بٹھاتے ہیں سمجھاتے ہیں, اور نہیں بھی سمجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب قزوان حال یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری تو بیویاں ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں, نائٹ کلب میں چلی جائیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. مسلمان کی بیوی کہیں ادھر آنکھ مٹکا ہوا اور ڈھجن گولی, یہ دہشت گردی ہے. تو میں نے کہا اول تو ایسا ہے نہیں, اس کے قانون ہیں, ضابطے ہیں, شریعت میں قانون ہے, گواہ ہے, لیان ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا اگر بالفرض مان لیا کہ ہیں ایسے, اور اس نے چونکہ مثال افغانستان کی دی تھی, اور اس وقت امریکہ نے افغانستان پر نیا نیا اٹیک کیا تھا, یہ جو بھی سن 2002 میں کیا, تو ایک میں کیا, تو یہ نیا نیا اس وقت 32,000 ٹن وزنی بم امریکہ وہاں گرا رہا تھا. تو میں نے کہا افغانوں نے غیرت کے نام پہ جتنی عورتوں کو قتل کیا ہے نا 1400 سال میں, فرض کر لو ان عورتوں کی تعداد ایک طرف, اور ایک مہینے میں امریکہ جتنی عورتوں کو قتل کر چکا ہے 32,000 ٹن وزنی بم گرا کے, بتاؤ کن قتل کی تعداد زیادہ ہے؟ پورے پورے گاؤں اس وقت ملیمیٹ ہو رہے تھے, اس میں عورتیں بھی بچے بھی. میں نے کہا ہزاروں کو مرد عورتوں کو بیوہ کر دیا اس نے, ہزاروں کو اپاہج معذور, ہزاروں کو اندھا, ہزاروں کو بہرا, ہزاروں کو لنگڑا, بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں. تو غیرت کے نام پہ اس قتل کو روکنے کے لیے جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں یا عیسائی کر رہے ہیں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ وہاں غیرت کے نام پہ اگر قتل ہو رہا تھا تو کیا اتنا ہو رہا تھا جتنا اب ہو رہا ہے؟ اور اگر افغان نے کسی عورت کو قتل کر دیا غیرت کے نام پہ, تو نام تو کم از کم غیرت کا تھا, اب کس نام سے قتل کر رہے ہو؟ اس عورت سے کچھ جرم تو ہوا ہوگا نا, کسی کی بیوی ہوگی, کسی سے ناجائز تعلقات رکھ رہی ہے. اب جو آپ معصوموں کو قتل کر رہے ہو جن میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں, ان سے کیا غلطی ہوئی ہے, کیا جرم ہوا ہے ان سے؟ کیا وہ اتنے معصوم بچے اٹھ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کر سکتے تھے کیا؟ وہ امریکہ کے ایئرپورٹ سے جہاز اڑا کے اور امریکہ کی 3 بڑی بڑی عمارتوں پہ ان افغان بھوکے ننگے افغانوں نے گرایا کیا؟ کیا دنیا کی آنکھوں کو اندھا کر رہے ہو کیا میرے بھائی؟ میڈیا جو ہے نا, میڈیا آج آپ کو ایسی غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ مسلمانوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا, یہ بات ہی غلط ہے. آج حقائق سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ یہ کہاں تھی, یہودیوں نے خود کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا. اتوار کے دن یہ حادثہ ہے, ہفتے کے دن ایک یہودی بھی اس عمارت میں موجود بولو بھائی نہیں تھا. آپ کسی امریکن سے پوچھیں کہ دلائل سے ثابت کر دو کہ اس دن ایک یہودی اس عمارت کے اندر موجود تھا, دلائل سے ثابت کرو. یہ مر جائیں گے زہر کا پیالہ پی کے, مگر یہ بات ثابت نہیں کر سکتے. یہ وہ یہود ہے جس کی مکاریہ قرآن نے بیان کی. تو میں نے اس شخص کو کہا, میں نے کہا میرے بھائی خود ہی گرایا, کیا کیا, خود ہی گرایا, اور پھر غریب بھوکے ننگے مسلمانوں پہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی ان پر دیزی کٹر بم گرا گرا کے ان کو ہلاک کر رہے ہو, بتاؤ کون دہشت گرد ہے اور کون مظلوم ہے؟ تو اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مجھے معلوم نہیں اللہ نے اس کو ہدایت دی نہیں دی, مسلمان ہوا نہیں ہوا, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور 1400 سال تک ان تعلیمات کا محفوظ رہنا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس پہ چل کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ان کی شخصیت اس قابل نہ ہوتی تو 1400 سال تک اللہ ان کی تعلیمات کو محفوظ نہ کرتا. اس لیے میرے بھائی ماحول کیسا ہی خراب ہو جائے اپنے نظریے کی اصلاح کرو, اور اپنا دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرو, اور یہ یقین کر لو کہ آپ کو اگر نجات ملے گی دنیا اور آخرت میں تو آپ کو طریقہ صرف نبی کا اختیار کرنا پڑے گا, کسی انگریز کا, کسی جاپانی کا, کسی فرانسیسی کا, کسی سائنسدان کا, نیوٹن کا, ایڈیسن کا. ان سے سائنس سیکھو, طب سیکھو, فزکس سیکھو, کیمسٹری سیکھو, حلال و حرام ان سے نہ سیکھو. حلال و حرام کس سے؟ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر ہماری موت نصیب فرمائے, ایمان پر ہماری موت نصیب فرمائے.